الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وأخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه على السيئين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا أجل له في العقوبة أو كما قال اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. آج کل دنیا میں ایک وبا سا پھیل گیا, کچھ جراثیم بعض ملکوں میں پیدا ہوئے اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو علاج معالجے کے سلسلے میں بھی بے بس کیا ہے. وبا اس بیماری کو کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگے اور دوسرے سے تیسرے کو چوتھے کو, اور کسی بھی شخص کو اس سے امن و امان نہیں ہوتا. ایسے وبائی امراض گزشتہ امتوں میں بھی رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے سچے پیغمبروں کی جب وہ تکذیب کرتے تھے اور ان کے پیغام الہی کو ٹکراتے تھے تو اخذناہم بالبأساء والضراء, اللہ فرماتے ہم ان کو پکڑ لیتے تھے جسمانی تکلیفوں سے اور مالی پریشانیاں مسلط کر کے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب زمانہ گزارا اور بہت اچھے اخلاق, شیرین کلام اور زرین اقوال وحی الہی سے اہل مکہ کو سمجھایا کہ قبیح اعمال چھوڑو, بت پرستی سے پیچھے ہٹ جاؤ, کعبہ کی توہین جو تم کرتے ہو, ننگے ہو کے طواف کرتے ہو, تالیاں بجاتے ہو, سیٹیاں مارتے ہو اور اندر تم نے بت تک رکھے ہوئے ہیں, اس ظلم اور ستم سے پیچھے ہٹو. اور ان میں بہت خرابیاں تھیں جو پیغمبر مرسل کو سب سے زیادہ معلوم تھی, کیونکہ آپ خود اس شہر کے باشندے تھے. عدنانی تھے, ہاشمی تھے, تہامی تھے, تمام نسل و نسب میں اعلی مقام پر فائز تھے. خدا تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ جو اعلی صفات ہو دیئے, صفات سبا جسے متکلمین کہتے ہیں, اس سے بھی آپ بلند و برتر تھے. اور مشرکین ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور اپنے ضد و رعنات پر قائم تھے, تو پھر ان پر قحط سالی آئی. بعض روایات میں کہ آپ نے بد دعا دی اور آپ نے کہا اللہم خذ ہو کسینی یوسف, ان پر ایسی قحط سالی مسلط کرے جیسے یوسف علیہ السلام کی بےعد بھی اور گستاخی سے اہل مصر اور پھر تمام دنیا پر رزق کی تکلیف آ گئی تھی. چنانچہ ان پر بھی اشیاء خوردنی بند ہو گئی, بارش رک گئی, زمین فصل نہیں دے سکی اور انسانوں کو بہت ہی زیادہ زندگی گزارنا دشوار ہو گیا. جب چیزیں خوراک کی ملتی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ خوراک کرنے والے انسانوں یا حیوانوں ان کو دقت اور گرانی جو پیش آئے گی. اور پھر یہ اللہ کا عذاب تھا, نبی آخر الزمان جس کی آیات بینات اور معجزات بکثرت تھے, تمام انبیاء و مرسلین سے زیادہ تھے. آپ کا وجود خود معجزہ ہے, آپ کے اخلاق معجزہ ہے, آپ کا سکوت معجزہ ہے, آپ کا انتہائی قرار اور سکون کے ساتھ وہاں رہنا سہنا, ان لوگوں کے ایسے قبائح اعمال اور سوء معتقدات کا تحمل کرنا, یہ خود بلند برتر کردار و گفتار ہے. یہی تو وجہ تھی کہ اس زمانے میں جب ابھی آپ کے پاس وحی نہیں آئی تھی, اس زمانے میں آپ کے اچھے اخلاق اور بلند کردار سے وہ مجبور ہو کے آپ کو امین و صادق کے نام سے یاد کرتے تھے. یہ الفاظ نہ پہلے کسی کو کہے گئے نہ آئندہ کوئی اس کا استحقاق رکھتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے موصوف تھے اور شان شوکت رکھتے تھے. لیکن ان لوگوں نے ان تمام صفات کو, آیات بینات کو, واضح قسم کے معجزات کو بالکل درخور اعتنائی نہیں سمجھا. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ, اتنی سخت سازشیں کرتے ہیں اور آپ کو نبوت کی تبلیغ سے روکتے ہیں کہ اگر یہ سازش پہاڑ کے خلاف ہو جاتی تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا, لیکن پیغمبر کی استقامت, ہمت اور خدا تعالیٰ پر جو بھروسہ اور یقین ہوتا ہے وہ بہت بڑھ کر ہے. پہاڑ اس کے سامنے ایک ریت کا ٹکڑا بھی نہیں ہے. اس لیے نبی اپنی جگہ قائم دائم رہے اور آپ نے ان کے درمیان میں اللہ کی توحید اور اللہ کی تفرید کا کلمہ بلند فرمایا. وہ زمانہ جس میں قحط سالی تھی, کہتے ہیں یہ لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا اس میں پیدا ہو گیا تھا. فرزدق جو جریر پر فخر کرتا ہے, دو شاعر ہے عرب کے جاہلی شاعر ہے, تو اس کو یہ کہتا ہے کہ وَمِنَّا مَنْ أَحْيَ الْوَالِدَاتِ, میرے باپ دادے نے تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکا تھا, کیونکہ ایسے موسم میں پھر بچیاں بھی زیادہ پیدا ہوتی ہیں. تو جب کسی کے ہاں ایک سے دوسری بیٹی ہو جاتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ یہ کھائے گی کیا, تو بیچنے لگتا تھا یا مارنے لگتا تھا. تو فرزدق کا باپ جو تھا وہ جا کے کہتا تھا کہ ایک اونٹنی لے لو اور بچی مجھے دے دو, تو وہ اونٹنی دے دیتا تھا اور بچی لے آتا تھا, خود پالتا تھا. جب اسلام آیا اور نبی آخر زمان مبعوث ہوئے, کلیلی نے تاریخ میں لکھا ہے اور صاحب قلبی نے کہ فرزدق کے گھر 120 لڑکیاں پرائی موجود تھی اور وہ جوان ہو رہی تھی. اس ناترسی کے عالم میں بھی خدا ترسیدہ لوگ موجود تھے رحم دل, لیکن وہ قلیل ماہوں, وہ بہت تھوڑے تھے, اکثر تو زیادہ خرابیوں میں مبتلا تھے. اور ایسی حالت ان کی ہو گئی تھی کہ بیان کرنے کے نہیں ہے, مردے تک کو کاٹ کے اور اس کے ٹکڑے بڑے کھا لیتے تھے. اس کا ذکر بھی ابو العباس مبرد نے القابل میں کیا ہے. ایک انسان بول و براس کے لیے بیٹھا ہوا ہے, دوسرا انتظار میں, جب وہ اٹھ کے چلے جاتا تھا یہ جا کے اس کو چاٹ لیتا تھا. وہ ہندوستان کا ایک وزیر تھا نا مرارجی ڈیسائی, وہ بھی اپنے پیشاب پاخانہ کھاتا تھا, کہتا تھا کہ اس لیے میری عمر زیادہ ہے, اسی سال مردار ہوں. گندگیوں میں کہاں زندگی ہوتی ہے, یہ تو انسانیت کے خلاف ورزی ہے. اب جس جگہ سے یہ بیماری نکلی ہے ان کے تو بھی موسمی حالات ہو, جانوروں کے ساتھ سلوک دنیا کے سامنے ہے. اب انہیں مسجدوں میں ان کے بڑے جاتے اور ان سے کہتے دعائیں کرے جن کے مینار ہر گرا دیے, یہ تو کوئی اسلامی ملک نہیں ہے, یہ تو گوتم بدھ کا ملک ہے اور تم لوگوں نے اتنی بڑی بڑی مسجد, مسجد خود بنی ہے مسلمانوں نے بنائی ہے, جہان فتح کر کے انہوں نے یہ مسجدیں بنائی تھی. جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. آخر خدا کا قہر و غضب جوش میں آیا اور مشرکین پر عذاب آیا, اور ایسے بدحال اور بدترین قسم کے قہر ان پر ٹوٹ پڑی. بخاری شریف میں ہے کہ ابو سفیان نے, بلکہ ابو طالب نے ایک دعا کی, ابو سفیان بھی ساتھ تھا, اور وہ اب یز یستسکل غمام بجی سمان الیتاما عصمت للارامل, یہ اشعار پڑھے کہ یہ منور چہرہ, یہ پاک پیغمبر, اس کے مبارک چہرے کی وجہ سے خدا بارش برسا, ہم بہت تکلیف میں ہیں. اس شخص کی تو عادت ہی یتیموں کو سہارا دینا اور بیواؤں کو گھر اور نفقہ دینا تھا. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بارش ہو گئی اور ان کو موقع دیا گیا ہے کہ اب آپ ایمان لے آئے. تو ایک ایسا ملک بھی جو دنیا کے اندر اقتصادیات میں اور معاش کی منڈیوں میں بہت آگے بڑھا ہے, اور امریکہ جیسے طاغوت کو اس سے خوف و خطرہ پیدا ہوا ہے, لیکن وہاں یہی بیماری پیدا ہوئی, اور پیغمبر نے دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ قرب قیامت میں جب کفار بہت حد سے بڑھیں گے اور مسلمانوں کو ہر جگہ دبوچیں گے اور ان پر قیامت برپا کریں گے, تو تو اللہ تعالیٰ ان پر دو بیماریاں مسلط کرے گا، ایک کا نام ہوگا قرآن، یہ وہ دانے وہ آنے وہی چیز ہے، اور دوسری کا نام ہوگا محتان. قرآن کی تو وجہ معلوم ہوگی کہ نزلہ زکام ہے اور ناک سے پانی آ رہا ہے، اور محتان کی کوئی وجہ نہیں ہوگی، آدمی صحیح سلامت چل رہا ہوگا اچانک گر جائے، جب اٹھاؤ گے تو مر چکا ہوگا، وہ اٹھانے والا بھی آگے دو قدم آگے گر جائے گا. نہایت البدایہ میں ابن کثیر نے ان بیماریوں کا ذکر کیا ہے، اور مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے علامات قیامت میں بھی مختصر تذکرہ کیا ہے، اور ماوردی نے ظہور مہدی کے اندر بھی بتایا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. تو ملکوں میں زیادتی اور ظلم تو بہت ہے، لیکن خاص کر جب یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پر آتے ہیں تو پھر ایک نہ ایک دن قہر الہی جوش میں آ جاتا ہے. تو مشو مغرور بر حلم خدا، سخت گیرد دیر گیرد مر خدا. تم یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ حلیم ہے اور بردبار ہے، ایک نہ ایک دن پکڑنے پر آ جاتا ہے. اور حلم حق باتو مواسا ہاتھ الگ، چور حق بگزر کنی رسوا کنت. اللہ تعالی کی شان حلم ایک حد تک برداشت کرتی، لیکن جب حد سے آدمی بڑھ جاتا ہے پھر پکڑنا بھی خوب جانتا ہے. ذالک یخوف اللہ بھی عبادہ، اللہ تعالیٰ اس طرح بندوں کو ڈرانا جانتا ہے. یا عبادی فتقون، خدا کے بندو وقت پر ڈرو اور وقت پر خوف پیدا کرو، اور ناکارا کردود سے اور ناکارا کردار سے پیچھے ہٹو. نبی آخر زمان تشریف لائے ہیں، آپ کہتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال و حرام بالکل واضح، اور پھر بھی یہ گندیاں کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا زہر جو ہے وہ چوہے اور بلی سے بھی زیادہ ہو گئے، اور کسی کے چائے یا پانی میں چپکلی گزر جائے تو وہ تو مر جائے گا. یہ نہیں مرتے، بلکہ یہ ان سے زیادہ زہریلے ہو چکے. وہ ایک جاننے والا ہے، اس کا یہ بڑا کاروبار ہے، بڑے اسپتالوں کو اور ڈاکٹروں کو کینسر وغیرہ اور یہ دل کے بڑی بڑی مشینیں قیمتی کروڑوں کی لا کے دیتا تھا. تو وہ اس ملک میں زیادہ جاتا تھا، تو ایک دفعہ اس کے ایک جاننے والے نے کہا کہ مجھے فون کرو تو میں آپ کو لینے آؤں ایئرپورٹ. فون کر دیا اس کو، وہ آگے اس کو گاڑی میں بٹھایا، سیدھا ایک مارکیٹ میں چلا گیا. وہاں ہر طرف جو ہے نا یہ بلیاں ہو، کتے ہو، گیدڑ ہو، یہ چیز چپکلیاں، سانپ اور بچھو، یہ سب. تو اس نے کالے قسم کے چمکتے ہوئے کتے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چاہیے. تو اس نے وہ خود بخود پیچھے چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد تھیلیوں میں اس کے ٹکڑے اور اس کا گوشت آیا، اور اس کو اس نے پوچھا کہ کیا ہے. کہ یہ وہ جو آپ کے لیے $300 کا کتا خریدا ہے، کیونکہ آج آپ پاکستان سے میرے مہمان آئے تو کیا کھائیں. اس نے کہا میرے باپ کی توبہ ہے، میں یہاں کھانا سالن ہی نہیں کھاؤں. اس نے کہا یہ روزانہ ہم نہیں خریدتے $300 کا، ہم تو نیچے والی چیزوں پر گزارا کریں. تو آپ کے اعزاز میں. تو ایک نہ ایک دن تو حلم حق باتو مواسا آپ ہونا. مولانا علوم کہتے ہیں خدا کی شان برداشت کو آپ کو برداشت کر دی. چوز حق بگزر کنی رسوا کو نہ، جب حد سے بڑھ جائیں گے تو پھر آپ کو پکڑنا جانتا ہے ایسا رسوا کر دے گا کہ تمہیں جان کی لالے پڑ جائے گی. وہی ہو رہا ہے, جتنے ڈاکٹر علاج کر رہے تھے سارے مر گئے. ہمارے پاکستان کے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کہا, ہمارے ڈاکٹروں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہمیں جانے کی. میڈیکل اسٹوڈنٹس سے کہا, وہ سب کلاس چھوڑ کے بھاگ گئے. ان سے تو حیوانات تک ڈرتے ہیں. وہ ہمارا ایک جاننے والا ہے, اس کا پوڈ کاسٹ میں کام کاج ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں قسم قسم کے یہ کتے ڈولتے رہتے ہیں, لیکن جب فلپائن یا ان قسم کے لوگوں کا جہاز آ جاتا ہے تو پھر اس ایک کتے بھی نظر نہیں آتا, سب بھاگ جاتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس پہ جو آدمی اتریں گے وہ ہمارے کھانے کے شوقین ہیں. پھر ہم سے کہتے ہیں, ہم سنتے ہیں پاکستان میں بہت کتے گلی کوچوں میں, ہم آئے ایک بھی نہیں. ہماری قسمت خراب ہے. بالکل ایسی باتیں ہیں اور ایسے اقوال ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے کہ یہ انسانیت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے محتاط تھے, آپ ذرا غور فرمائیں. جب آپ کی خدمت میں کھانا آ جاتا تھا تو آپ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھتے کہ یہ کیا چیز ہے, کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ جاہلی زمانہ گزرا تھا, غلط دور اور زمانہ گزرا تھا, لوگ کی عادتیں خراب تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شرکیہ ہو گندگی ہو. جب آپ تسلی کر لیتے تھے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے, ورنہ نہیں. بخاری شریف میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں انصار رہتے تھے, مدینے کے باشندوں کو انصار کہتے ہیں, اور ان کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پڑے. وہ کبھی بکری کاٹ کے کبھی بھیڑ کاٹ کے ہمیں گوشت بیچتے تھے, اور ان کا دودھ بھی ہمیں وہ بیچتے تھے. خود ہمارے ہاں کوئی انتظام نہیں تھا. وہ چار دانگ عالم کو ہدایت دینے آئے تھے. جیسے آج لوگ بھیڑ بکریاں گائے اونٹ مدرسوں میں بیچتے دین کا تعاون کرتے ہیں, یہی صورتحال پیغمبر کے زمانے میں تھی. مجھے بڑی حیرت ہے, روئے زمین کے ایک بڑے عالم شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری پر کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو نفرت سے ذکر کرتے تھے اور خیال نہیں کیا کہ یہ تو تعاون باہمی کی ایک جامع صورت ہے. اس کی وجہ یہ کہ انگریز نے جب ہندوستان پر قبضہ و تسلط جمانا چاہا تو سب سے پہلے جو اسلامی فورس تیار ہوتی ہے دینی مدرسے, ان کو بیار و مددگار کر لیا. تو لوگوں نے ایک تعاون خود شروع کیا, اور وہ اس طرح کہ ہر عالم کے پاس 15-20-30 طلباء ہوتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے. نمازی کہتے تھے کہ طالب علموں کا کھانا ہمارے گھر سے آئے, لیکن دن میں ہم ہوں گے نہیں, اپنی زمینوں پر یا کام کروں گے, کوئی طالب جا سکیں گے, مولانا صاحب جی چلے جائے گا, تو دوسرا تیسرا آواز دیتے تھے کہ ہمارے گھر سے بھی لے کے آئے. اس طرح یہ جو وظیفے مانگنے لگے, اس کی بنیاد اس صلاح پر تھی, نہ باورچی خانہ, نہ باورچی, نہ پکانے کا انتظام گھروں میں جو پکتا تھا. میں نے خود وہ زمانہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ اور ان کی عورت ہے خود ہی تھی کہ ہمارے گھر سے کوئی طالب علم کھانا لینے ہی نہیں آ رہا, ہمارے یہاں کیا خیر و برکت آئے گی. اور طلبہ کا وہاں جانا اور وہاں سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن برتن میں ڈال کے اور پھر ان کے پاس اپنے حساب سے برتن ہوتے تھے. تو صرف یہ عمل نہیں ہے جو آپ خالی سن رہے ہیں جی لوگوں کے گھر پر چلے گئے, اور لوگوں کے گھر پر بڑے بڑے مولوی نہیں جاتے, یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ مساجد اور یہ کہاں سے بن رہی ہے, اس کے لیے بھی تو سیٹوں کو ہموار کرنا پڑتا ہے اور ان کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. تو وہ انگریز کا مقابلہ اصل میں اس قوم نے کیا ہے, اور بقدرت الہی آج بھی 90% طلبا وہی ہے. حالانکہ ان کو تو نہیں پڑھنا چاہیے, پنپیر مولانا سے کے ارشاد کے مطابق جی بھیک مانگ کے پڑھتے تھے, بھیک نہیں مانگتے تھے, تعاون باہمی کرتے تھے. آپ تنگ نظری فرما رہا ہے, بڑے علم کے ساتھ تنگ نظری نامناسب بات. اس میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ وہ والی سواد جو تھے ان کے مسجد میں مولانا محمد ابراہیم صاحب بڑے عالم تھے, امینیہ کے فاضل مولانا کفایت اللہ صاحب سے دور حدیث کیا تھا. تو چونکہ وہ بہت مشہور مدرس مشکل کتابوں کے علوم کے تھے, وہاں طلبا بھی زیادہ ہوتے تھے, زیادہ سے بنا دیا کہ 30-40 ہو گئے, ہزاروں سینکڑوں تو نہیں ہوتے تھے. تو والی صاحب کے گھر سے کہنا آتا تھا, اس لیے کہ والی صاحب کہتے تھے کہ میں اس محلے میں رہ رہا ہوں, یہ میری مسجد ہے اور طلبا اور گھروں میں نہ جائے, میں پورا کروں گا. اس زمانے میں والی صاحب کیسے اچھے اور رحم دل نے خصلت آدمی ہوتے تھے. ایک دن بارش ہو رہی ہے, طلبا سب انتظار میں ہیں, ان کو ذرا بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, نوجوان ہوتے ہیں, مشینری زوردار ہے, لکڑ ہضم پتھر ہضم, شکم طالبان تنور خدا, درو اور چائے فنا در فنا, باتوں میں باتیں یاد آ جاتی. ایک زمانے میں رات کو یہاں دعوت ہوئی اور بہت زبردست قسم کے بریانی قورمے اور شیرمال و تافتان بٹھے, اور طلبا بڑے شکم سیر ہو کے تشریف لے گئے. 12-1 بجے کے بعد کوئی جان پہچان والا دوست سوزی کی بر کے لے آیا کور میں, اور پھر بریانیاں, اور مولانا صاحب احسن مرحوم اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے, وہ نئے نئے عالم ہوئے تھے اور میرے آرام و سکھ پہنچانے کے لیے خود پورے ادارے کا خیال رکھ رہے تھے. وہ بڑا حیران ہوا کہ جون جولائی کے مہینے ہیں اور سخت ترین گرمی ہے اور راتیں بھی اس میں بڑی ہوتی ہے, یہ کھانا صبح تک کیسے پہنچے گا؟ ادارے میں کوئی ڈی فریزر, کوئی برف آنے کا کوئی نظام نہیں تھا. ابتدائیات تو ایسی مشکلات سے ہوتی ہے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم, ایک دور گزارا ہوں میں درد سے تم کا. تو میں باہر آیا, کڑ کڑ سن کے میں نے کہا خیریت؟ کہا جی بہت کھانا آیا ہے اور طلبا نے بھی دعوت کھائی ہے. میں نے کہا تو کیا فرق پڑ گیا؟ باورچیوں کو بلوائے, باورچی سب موجود تھے. میں نے کہا اسی میدان میں دسترخوان لگا لو اور گھنٹی بجواؤ, دیکھو کہ خدا کے شیر کیسے اترتے ہیں. گھنٹی بجائی, طالب علم اوپر سے نیچے اترے, اور میں نے کہا میں ہٹتا ہوں, مجھے دیکھ کے پھر زیادہ نہیں کھائیں گے. میں واپس چلا گیا. ایک آدھے گھنٹے بعد میں نے فون کیا, کتنے دیکھ بچے؟ کہ جی ایک بھی نہیں بچا. میں نے کہا 2 گھنٹے بعد اگر ایک اور آئی, ایک اور گھنٹی بجاؤ. خدا تعالی نے ان کو خاص قسم کی صحت دی ہے, اور اللہ ہمیشہ ان کی صحت قائم دائم رکھے. یہی تو امریکہ کے ایٹمز کا اور مغرب کے بموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے تھے. یہی تو وہ جماعت ہے, صرف کھاتے نہیں ہے, کھانا منواتے ہیں. پاک پیغمبر کا جھنڈا توحید و سنت کا آج بھی ان کی وجہ سے اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو مذاکرات کر رہے ہیں یہاں کے لوگ ہیں, ابھی وہ جو پروگرام ہے 6-7-8 پتہ نہیں کہ وائرس کرنے دیں گے یا نہیں, اس میں آ رہا ہے تو انہوں نے گزارش کی ہے کہ بس ہم عام طالب علموں کے اندر آئیں گے, اس دوران کوئی تعارف نہ کیے جائے, مسائل پیدا نہ ہو جائے. اور میرا ایک پیغام شائع ہوا کہ یہ معاہدہ امن امت مسلمہ کے لیے خوشخبری ہے, اور یہ صرف افغانستان کا نہیں فتح العالم ہے. اس پر انہوں نے بہت خوشی منائی اور کہا بار بار ہم اپنے استاذ کا بیان سن رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے ہمیں مغازی و جہاد پڑھایا ہے الحمدللہ اسی کے ثمرات طیبات آج سامنے ہیں. تو یہ جو استاد کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو بالکل ایسے ہی کمزور, جیسے کہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, لیکن تجھے دانی کی دری گرد سوارے باشد, تجھے کیا پتا ہے کہ اندر سے سارے شاہ سوار ہوتے ہیں. یہاں سے نکلنے کے بعد پورے جہان کے فتوحات کے لیے یہ اپنے ایمان اور ہمت مردانہ کے ساتھ کافی ہوتے ہیں. تو وہ جو والی صاحب تھے وہ طالب علموں کے لیے کھانا لا رہے تھے, ذرا بارش کی وجہ سے تھوڑی دیر ہوئی, یہ تو ذرا تھوڑے سے منہ کے بھی آزاد ہوتے ہیں, کسی کو معاف نہیں کر دے. تو کہنے لگے کہ ذرا وہ ہمارا بیل جو ہے ابھی تک راشن نہیں لایا, تو بارش کی وجہ سے والی صاحب قریب تک آ چکے تھے, اپنے اوپر کوئی پلاسٹک ڈالے ہوئے تھے, روٹیاں ہاتھ میں تھی اور دوسرے سالن کا برتن نوکر کے پاس تھا. بڑا خفا ہو گیا کہ عجیب بات, یہ ہم کو اپنا بیل یار لمگا ہوا ہے لانے ذرا کل چراشے نے روڑ ہے کلو طالبان ہی جگہ سے بے ڈنگ گئی دخلی برغولے ہوئی بھی نہ وہ سب نہیں برغولے مرغولے نہیں پہ جائی بچا پیسے اور لگے تھے اس سوک نے معاف کری. وہ حضرت اقدس فقی امت محمود الملت والدین میدان سیاست و فراست و فقاحت کے علی الاطلاق امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک محتمل نے شکوہ کیا کہ یہ غیبتیں کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا آپ بڑے ظریف تھے, فرمایا اس میں بھی تیری خیر ہے. کہا وہ کیسے؟ خیر اس لیے کہ اگر یہ بالکل خاموش مواقع ادب تکریم تعظیم ہے تو تو یہ پکے اولیاء ہے, ذرا سا ان کے حقوق میں کمی ہو گئی تو آپ کو پڑ جائے گی, چونکہ یہ منہ چلاتے رہتے اکو بکو سندر بکو لڑاتے ہیں, اس لیے اس میں آپ کی اور ہماری کچھ عافیت ہے. والی صاحب نے خیال کیا کہ میں اپنی پوری ولایت ان پر قربان کرتا ہوں اور اصل گھی میں ان کا سالن بنا کھلا رہا ہوں, اصل گھی میں ان کے پراٹھے پکتے, یہ مجھے بیل کہتے. آدمی اچھے الفاظ سنتا ہے تو اچھا نتیجہ لیتے ہیں, اور ذرا گران الفاظ سنتے ہیں تو خفا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ والی صاحب نے انہی دنوں میں خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور پلسرات باندھا گیا جہنم پر. بخاری میں ہے یوزع الجسد علی زحرانی جہنم, دوزخ کے اس سلسلے کے اس سرے تک ایک پل ہوگا. صحیح مسلم میں ہے احد من السیف وادق من الشعر, بال سے باریک اور تلوار کے نوک سے زیادہ تیز. علی صاحب ایک طرف کڑے ہیں کہ جو وہاں چڑھتے نیچے گرتے، اتنے میں طالب علموں کا ایک پورا قول آیا اور وہ جیسے ہی پولیس سرات پہ چڑھنے لگے تو وہ پولیس سرات کا پل کھلتا چلا گیا، کھلتا چلا گیا، گزرنے کا پل سڑک جیسے ہو گیا، طلبا پورے چڑھ گئے اس پہ، پیچھے مڑ کے دیکھے تو ایک نے دوسرے کو کہا ہمارا بیل بھی سکڑا ہے، اس نے کہا ورشا رہے والا والا وہ بڑھنے میں ڈرا لے والی سے اسلام علیکم را لئی والی صاحب کو پوری سرات پہ چڑھایا اور آرام سے جنت الفردوس اتارا. فجر کی نماز میں مولانا ابراہیم صاحب یہ فتح ہے وہ دودیہ کے مصنف، ان کو واقعہ سنایا حضرت صاحب نے لکھا ہے، فرمایا کہ ان کا خادم جس نام سے بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو نجات ضرور دے گا، کیونکہ اولئک حزب اللہ، یہی خدائی جماعت ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے ہاں لاڈ لین سے زیادہ کئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ان کی عزت و کرامت دکھاتا ہے. نیا نیا زمانہ تھا، ہر طرح کے طلبہ آتے تھے اور ہم بھی نئی پوزیشن و طاقت میں تھے، تو ایک دو طالب علم آپس میں لڑے تھے، میں آیا اور میں نے اس کو، وہ جو مارنے والا تھا اس کی ذرا پٹائی زیادہ کر دی، شران و اخلاقاً اس کی اجازت ہے لڑائیاں چھوڑانی ہوتی اصلاح حال کے لیے، لیکن عجیب بات ہو گئی کہ میرے یہ دھایاں ہاتھ جو تھا یہ بالکل سن ہو گیا. کافی دیر تک گھر میں نے اس کو تیل ویل لگایا، محمد انور شاہ کی والدہ نے، انور شاہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی بڑی بہنیں تھی، یہاں قریب میں ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ابھی گزشتہ سال فوت ہو گئے، بہت نیک خصلت رحم دل، علماء و طلباء کا جان فدا. ان کے پیچھے میں گیا اور اس کو نیند سے بیدار کیا، انہوں نے میرا ہاتھ ایسا ایسا دیکھا تو مجھے کہا یہ پہلے صحیح تھا، اس کی تو رگیں ہی خشک ہوئی. میں گھبرا گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، میں نے کہا ڈاکٹر سے میں تم گھر جاؤ، السلام علیکم. میں بھاگتا ہوا آیا، طالب علم کو کمرے سے منگوایا، مجھے دیکھ کے پھر ڈر گیا کہ شاید اور مارنے آئے. میں نے کہا نا بھائی، وہ جو مارا ہے اس پر معافی مانگنے آیا ہوں. اور جیب سے میں نے ایک تکڑا نوٹ نکالا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے تو ڈرا دیا کہ یہ ہاتھ عمر بھر کے لیے ختم ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا یہ ہاتھ ذرا دباؤ اور سورہ فاتحہ پڑھو دم کرو. اس نے ہاتھ رکھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہاتھ بحال ہو گیا، ایسے پاک لوگ. وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، میں نے ہاتھوں کا کوئی درد نہیں دیکھا. تو ایک عام طالب علم دوسرے تیسرے درجے کا ساتھیوں کے ساتھ سختی کرنے والے کے بھی اتنی کرامت ہے، کیونکہ کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی ترمامیٹر تو نہیں ہے. ترمامیٹر ہوتا تو پھر ہم نہ پڑتے ہیں نا، اس میں دیکھتے کہ بھائی عتیق کو اتنی تنبیہ کرنی ہے، نجیب صحیح تو ہو گیا لیکن کپڑے عجیب پہنتے ہیں، ان کو اتنی تنبیہ اس سے زیادہ نہیں کرنی، یہ بڑا مسئلہ ہے. بابا ترمامیٹر نہیں ہے. یقیناً ہم سے خطا ہو جاتی ہے. آج کل وہ ایک مبلغ بے لگام، تبلیغ اور اسلام کو بدنام کرنے والا، وہ بڑا شیعوں سے انہوں نے رونا سیکھا ہوا ہے، تیرے ساتھ کوئی شراکت، بٹوارا جائیداد کا تو میں نے آپ سے ناراضگی کی، آپ کو وجود ذکر کرے جن کی وجہ سے آپ کو ملحد و زندگی کا ہے. دیکھتا ہوں کہ دنیا کا کون سا کلمہ وہ آپ کو یہ نہ کہے، میں تو بہت اچھا ہوں. تین رونوں کا کوئی اعتبار نہیں، ایک شیعہ کا، دوسرا پیر کا، اور تیسرا عورت کا. رونا ان کے پلکوں پر سوار ہوتا ہے. یہ اس نے زندگی بھر جو امام باڑے سجائے اور مجتہدوں کو ان کے ذاکری صحابہ کے تبرع کرنے والوں کو اصلی اسلام کہا ہے, انہوں نے ان سے رونا سیکھ لیا ہے. رونا وونا نہیں ہے, الحاد و زندقات سے پیچھے ہٹو اور کلم کل کہو. میرا نہیں, دیگر علماء دیوبند جو اصل طائف و منصورہ اور پکے اہل سنت والجماعت ہے, اور انہوں نے آپ کی گفتگو کو, آپ کے بے ہنگام اور بے لگام بیانات کو غلط کہا ہے. ان میں آپ کے اساتذہ مفتی حمید اللہ جان تک ہے, جن سے آپ نے ترمذی شریف پڑھی. کہو کہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں, ہم کہیں گے بس بھائی توبہ ہے ہماری, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو برا کہہ دے گی. لیکن پڑھنا نہ ہوتے ہو اسی جو کچھ اس نے کیا ہے اور کہا ہے وہ بس اس سے وہ جائز ہو جائے گا. کہا کہ ہم نے آپ کے نسب و نسل کو کچھ نہیں کہا ہے, خام خواہ بات سمجھے بغیر آگے بڑھتے ہو. یہ جلسوں میں بیان کرتا ہے پیغمبر مرسل کا نسب آدم علیہ السلام تک, اور عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ معد ابن عدنان سے آگے جس نے بیان کیا اس نے جھوٹ بولا. کذب النسابور, اور دارالعلوم دیوبند کے متکلم محدث مفسر پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے فوائد تفسیر میں بھی سورت ابراہیم کے اندر نقل کیا ہے کہ صرف معد ابن عدنان تک نسب نامہ صحیح ہے, اور اما وراء ذالک فقد کذب النسابور, میں نے ان کو غلط اور جھوٹا کہا ہے جو اس سے آگے نسب بیان کرتے ہیں. میرے کسی کے نسب وسب سے کوئی کام نہیں ہے, ہاں ہاں کہ اپنے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے کہ میں بڑا پاک ہوں. آپ پاک ہیں, آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ ان کا منہ کالا کیا ہو, گدے پہ بٹھایا, اس سے کیا پروپیگنڈا, امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آل سنت نے ہمیشہ آل رسول کے ساتھ زیادتی کی ہے. آل سنت سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے. مصنف عبد الرزاق میں آل سنت کا پہلا طبقہ صحابہ رسول ہے. آپ نہ اب جانے نہ بد جانے اور پورے عالم کو تبلیغ کر رہے ہیں, اور تبلیغ وہ اپنی من گڑت خود ساختہ جس سے بزرگان تبلیغ ہمیشہ بیزار رہے. تبلیغ ہماری ہے اور ہم تبلیغ کے ہیں. الحمدللہ تبلیغ جماعت علماء دیوبند کے بلند برتر کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. اللہ اس کو ہر دور اور ہر زمانے میں ہر طرح روشنی عطا فرمائے. تو یہ ایسے ہی باتیں کرتا رہتا ہے, اور سامنے بھی آ سکتے ہیں. دسوں دفعہ یہاں چھما پڑھنے آیا ہے, بس آپ کہیں کہ میں نے جو الفاظ کہے کسی بھی تقریر میں اور خلاف واقعہ ہو اور علماء حق نے اس کو بے ثبوت اور بے سند کہا ہے, اس سے میری توبہ و رجوع ہے. اسی وقت ہم اعلان کر لیں کہ بھئی آئندہ اس شخص کا نام نامناسب الفاظ میں نہیں لیا جائے, بات ختم ہو جائے گی. تو جس مرض اور جس زخم کی ہم نے نشاندہی کی وہ برقرار ہے, اور جو نہیں یوں اور یوں, اس سے کیا فرق پڑے گا. ایسے خامخا کے بجا ہوا باق میں شاہی اب کو, اور قاضی شریخ کی عدالت میں ایک عورت رو رہی تھی, تو قاضی شریخ کو کسی نے کہا رحم نہیں آتا کہ یہ رونا دلیل ہے دروں کوئی, یہ جھوٹی ہے, اس لیے یہ رونا 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 مونے سے کام نہیں چلے گا. جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ پورے عالم کے نام ریکارڈ چل رہا ہے, اور اس سے غلط باتیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے پیچھے ہٹنا توبہ کرنا آپ کا اخلاقی مذہبی فریضہ ہے, اور ہم بھی آئندہ آپ کے حق میں حد درجہ محتاط رہیں گے. میں تو خود اس کو یہاں تقریر کے لیے لایا, 3 گھنٹے تقریر کی, کوئی شک نہیں کہ بے مثال بیان کیا ہے. اس کے بعد مجھے اس کے چیزوں کا پتہ چلا, پھر میں نے اگلے شمارے میں اعلان معافی کا کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ قبائے ہے، لہذا اپنے ممبروں میں حراب پر اس کو لانا بیان کرانا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، حسن زن کی وجہ سے میں اور میرا ادارہ اور ماہنامہ اس سے بیزار ہے، دونوں شائع ہوئے. بہرحال جو موجودہ وبا ہے اور زہر ہے اور جراثیم ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی بولنے میں، ساتھیوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بہت ہی احتیاط نصیب فرمائے. اگر ہم سے بھی کوئی جو شکایت، ہم تو خطیب ہے ہی نہیں، خالص مدرس ہے، اور کبھی خطیب تھے بھی تو الحمدللہ خیال رکھا ہے، اور کبھی بھی کسی کے بارے میں بے احتیاطی کی بات نہیں کی اور نہ کریں گے، جو کی ہے ان سے ہزار بار توبہ ہے، استغفار ہے، معافی ہے. اور میں نے کہا نا آپ کو کہ دیکھو، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے ترمامیٹر نہیں ہے، زیادتی ہو سکتی ہے. پہلے تو میں بہت پریشان تھا کہ یہ خطاب کرنا، یہ طلبہ کو پڑھانا، یہ تو سب وبال ہے ہمارے لیے، ترمامیٹر نہیں. اس کے بعد جب بخاری میں یہ حدیث دیکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے صحابہ کو کہا کہ اگر کسی کو میں نے مارا ہے یا سخت کہا ہے یا برا کہا ہے تو میں اپنی نماز اور دعا اس کو دے دوں گا، مطلب یہ کہ وہ معاف فرمائے. تو میں نے کہا کہ سلام سلام آپ پر، ارب و کرب و درود و سلام، آپ جیسے محتاط ہستی، آپ جیسے عظیم بزرگ و برتر انسان، انبیاء و مرسلین کے سرتاج و سرخیل، اولیاء اور متقین کے اصل الاصل، روح الروح، آپ کو بھی احساس ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہے، آپ نے کہاں کسی کو مارا ہوگا، یا کسی کو میں نے سخت کہا ہے یا نامناسب طریقے سے یاد کیا ہے، تو اجعل صلاتی و دعائی کفارۃ اللہ، بخاری میں باللفظ موجود ہے. تو مجھے سکون ہوا کہ جب پیغمبر بھی محسوس فرماتے ہیں تو ہم بھی وقتاً فوقتاً اپنے نمازیوں سے، طلباء سے، دوستوں سے معذرت اور معافی کہیں گے تاکہ معاملہ صاف رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا أحمد محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبد خيرا أجل له في العقوبة رواه الحاكم في مستدركه وقال الذهبي وابن هجر على شرط الشيخين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم لله جل جلاله أما نواله عز شانه عظم برهانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي بعث لنا رسولا ونبيا إلى كافة الخلائق من الجن والإنس إلى يوم القيامة ورضي الله عن أصحابه لا سيما عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألعل في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
الله أكبر الله أكبر فيها ما يوحى فيها عيد جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. زکات کی رقم کسی مستحق کو ہدیہ کر کے دی جا سکتی ہے, مقصد مستحق تک پہنچانا ہے, اس کا کوئی بھی نام دے یا بتانا ضروری ہے کہ یہ رقم زکات کی ہے. جب مستحق ہی ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ زکات ہے مکروہ اور دین بھی. وضو کرنے کے بعد جب سجدے مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب رکوع سے اٹھنے والے تھے, میں بھی جلدی رکوع میں شامل ہو گیا اور رکوع میں ہی اللہ اکبر کہہ دیا. اتنے میں امام صاحب رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے, دیکھ امام کی پشت حالت رکوع میں اور آپ کی پشت رکوع میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکٹھی ہوئی ہو تو رکعت مل گئی ورنہ نہیں. کیا امِ موسیٰ مریم آسیہ کا مقام مرتبہ ازواج نبی سے زیادہ ہے؟ نہیں, اس قسم کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. افضل هذه لقمه في النساء خديجه الكبرى او عائشه او فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله معترقه بين المحدثين والفقهاء والمحدثين مسواک وضو کے ساتھ کرنا کافی یار نماز نہیں وضو کے ساتھ نماز کے ساتھ ادفیہ کیا مکروہ ہے وادی بدخاؤ تیتی باؤ تینوں نام ایک ہی جگہ کے اجتہاد تہامہ بھی ہے اجاز بھی ہے ایسے خواب جو حدیث کے خلاف ہو جھوٹے ہوتے ہیں ہمارے گوٹ میں پیشمام ہے خزن بھی ہے ان کی تنخواہ بھی لیتا ہے مزارے سے بھی تنخواہ وصول کرتے ہیں لیکن حال ہی میں اس نے اپنے اثر رسوخ سے بلدیے میں بھی نوکری کی ڈیوٹی نہیں دیتا گھر میں بیٹھ کر تنخواہ لے رہا بس کرو مولویوں کے پیچھے لگ گئے مولوی مولوی کی کبھی مذمت نہیں کرے تم نمازیں پڑھو تنخواہ دو فائدہ ہوگا تو تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا آپ وضو دوبارہ کرنا جیا وضو سے اصولا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا الا یہ کہ بہت غرق سو گیا جسے خراٹے آ جائے اس میں احتمال ہے کہ کوئی چیز خارج ہوئی ہو الگ تحقیق نوم غیر ناقض وضو ہے رواج ہے کہ اس طرح سونے کے بعد وضو کیا جاتا ہے موسم میں تو توبے پر قائم ہوں نہیں رہ سکا دعا بھی فرمایا آمین نماز جنازہ کے لیے اس وقت پوچھے کہ نماز جنازہ تیار ہے اگر وضو کرنے جائے تو نماز نکل جاتی ہے صورت میں تیمم کر لیا گیا میں 2 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ کا قرض دار ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے صرف ضرورت اتنی ہے ان باتوں کی یہاں کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل علم میں اضافہ برکت یہ وہ اللہ کے فضل احسان سے اول سلسلہ بنایا لیکن اہلیہ کو شوگر ہو گئی ڈاکٹر مشکروں نے کی اطلاع دے اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے میں گناہ میں مبتلا ہوں گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہوں آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ لیکن شیطان ملعون پھر مجھے اس گناہ پہ ڈالتا ہے تو وہ استغفار جاری رکھو خیر ہو جائے گی مفتی صاحب کے عصر کے وقت پڑھایا پڑھنا جائز ہے بس کہتے ہیں کہ آنکھیں خراب ہوتی ہے احمد منقول ہے حضرت حمزہ تو کفار میں سے تو یعنی وہ کفار کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے تو ان کا نام حمزہ کس نے رکھا حمزہ نام تو پہلے کا ہے ان کے ماں باپ نے رکھا ہوگا کیا مطلب ہے اس نام تو پہلے سے ہوتے کیا پاگل آدمی ہے کیا کعب اخبار اسلام کے غلبے کی وجہ سے اسلام لائے جیا اللہ آپ کو صحت دے زندگی دے میرے لیے دعا کرے کہ میں نوکری ہو جائے آمین آپ کو تمام نمازیوں کا کامل عافیت آمین اس اب کی کچھ معاشی تہذیبی دلیل پر آمین اللہ آسان فرمائے بیماری سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک اٹھائے جا رہے ہیں شریعت میں اس کی کوئی مثال ہے جب بیمار ہو جائے اس کی مثال نہیں ہوتی علاج کیا جاتا ہے اللہ جل شانہ آپ کے علم شمع کو نہ بجھائے ہم دس ربط پر دعا ہے حضرت آپ کے روحانی نسبت کن سے اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ابو حنیفہ سے تمام ائمہ احناف سے عقاب سے دہلی سے علماء دیوبند سے اور پھر شیخ المشائخ مولانا سرفراز خان چاروں سلاسل میں اجازت دے چکے ہیں والدہ کی طبی انتہائی ناساز اللہ صحت شفا عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین جس نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے جہاں مسلمان امواب ہوئی اللہ مغفرت فرمائے جو جس الجھن میں
نوکری نہیں, کام کاج میں دقت ہے, گھریلو پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دستگیری فرمائے, سب کی دعائیں قبول فرمائے, مراد عطا فرمائے, پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.